أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد و آل محمد. سب سے پہلے خدا نے متعال کا انتہائی شکر بجا لاتے ہیں, اس کا احسان ہے, اس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق دی ہے کہ ہم دین کے بارے میں, اپنے حالات کے بارے میں سوچیں سمجھیں. مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات سے باخبر ہوتا ہے, اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اور یہ پروگرام جو ہم زاویہ کے عنوان سے کیا کرتے ہیں, اس کا ہدف یہی ہدف ہے کہ ہمارے درمیان سوچنے سمجھنے کی, سیاسی حالات کو تجزیہ کرنے کی, تحلیل کرنے کی اس کی صلاحیت ہمارے اندر ایجاد ہو, اور ہم سمجھ سکیں کہ جس ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں, اور اس میں کن کاموں کو ہم نے انجام دینا ہے, کون سے ہمارے اہداف ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, متعدد پروگراموں کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کچھ بنیادی اصولوں کو اس کے اندر بیان کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود گنجائش رہتی ہے کہ نئے حالات کے اوپر ان کو منطبق کیا جائے, اس کی تطبیق کی جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے اندر تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں, اور یہ بات ہم کئی سالوں سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ زمانہ تب تیز سے تیز تر ہوتا چلا جائے گا, اور اب ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اپنے درمیان اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہر روز ایک نئی داستان ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے. مختلف ٹرنز ہیں کہ جو ایک واقعے کے اندر پیش آتے ہیں, اور شاید آج کے زمانے میں, آج کے حالات میں سب سے اہم واقعہ جو رونما ہو رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے, وہ شام کی سرزمین کے اوپر رونما ہو رہا ہے. اسی موقع پر میں چاہوں گا کہ تسلیت اور غم کا پیغام جو ہم اپنے دلوں کے اندر احساس کر رہے ہیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کے حوالے سے جو دشمنوں نے اس کے خلاف کارروائیاں کی ہیں, جو دشمن اس کے خلاف کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں, اس کے حوالے سے جو غم و غصہ ہم مسلمان اپنے اندر احساس کر رہے ہیں, اس کا اظہار کروں. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ جو کوئی بھی اس کام کو انجام دے رہا ہے, اگر صاحب عقل ہے اور اس کی ہدایت مقصود ہے اللہ کے لیے, خدا چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لے, اور اس کے اندر یہ توانائی ہے کہ وہ حاصل کرے, تو خدا اس کو انشاءاللہ ہدایت دے, اور اس معاملے کے اندر مسلمانوں کو خدا اس شر سے محفوظ فرمائے جس کے لیے کفار نے تیاری کی ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی عظیم الشان طاقت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے کام انجام پائے ہیں جو زمانے کے ظالموں نے, زمانے کے مفاد پرست لوگوں نے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف انجام دیے ہیں, اور درحقیقت دین خدا کے خلاف, پوری انسانیت کے خلاف. چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ دین اپنی تمام تر حقائق کے ساتھ لوگوں کے درمیان پھیل جائے تو پھر ظلم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی, وہ دنیا کے اوپر ظلم نہیں کر سکیں گے. تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ظالمانہ نظام کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کارروائیاں کرتے رہیں, دین کی غلط تصویر کو کبھی سامنے لے کر آئیں گے, کبھی دین کے خلاف پروپیگنڈا کو لے کر آئیں گے, تاکہ خدا کا دین بندوں تک نہ پہنچے. چونکہ اگر وہ دین پہنچ گیا تو پھر اس نظام ظلم کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. اور شاید اسی مطلب کو بیان کرتے ہوئے اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ یملا الارض قسطاً وعدلا کما ملا الظلما وجورا, کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تو دنیا کے تمام ظلم اور ستم کو, ان کے تمام نظاموں کو ختم کر دیں گے, اور ایسا عدل و انصاف قائم کر دیں گے جیسے دنیا کے اندر ظلم اور جور پھیلا ہوا تھا. یہ وہ خوف ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر دین کی حاکمیت برقرار ہوئی تو ظلم ختم ہو جائے گا, اور ظلم ختم ہو جائے گا تو ان کے مفاد کہاں جائیں گے, ان کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے. بدقسمتی سے دین کے اس مقابلے کے لیے انہوں نے بہت سارے حربے اختیار کیے, اور مختلف طریقوں سے اپنے کام کو انجام دیتے رہے. میں ابھی اس کے تاریخی پس منظر میں نہیں جانا چاہوں گا, اور ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اوپر گفتگو کی جائے, لیکن اجمالی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ گزشتہ صدی کے اندر انجام دیا اس سے وہ تقریباً مطمئن تھے کہ وہ مسلمانوں اور دین کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے. جو کچھ ڈیولپمنٹ ان کے پاس رہی ہے, اور خاص کر میں کہہ سکتا ہوں کہ 1978 کے قریب تک جو کچھ انہوں نے انجام دیا وہ ان کے خیال میں کافی تھا, اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اسرائیل کو ایجاد کر لیا، انہوں نے اسرائیل سے مصر سے تعلقات کو صحیح کر لیا، انہوں نے سارے کام کر لیے، مسلمانوں کو مکمل جسے کہتے ہیں لیول کر دیا گراؤنڈ کے اوپر، لیکن اچانک ایران کے اندر ایک انقلاب رونما ہوا جس سے ان کی سازشیں پامال ہو گئیں، جس سے جو کچھ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ حاصل کریں وہ ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے خلاف جو انہوں نے پہلا طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جمہوریہ اسلامی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اور 8 سال تک وہ جنگ چلتی رہی جو دو بظاہر دو مسلمان ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ تھی، اور اس کا ہدف یہ تھا کہ اسلام کی اس ابھرتی ہوئی تصویر کا کسی طریقے سے مقابلہ کیا جائے، اسلام کو اس کے بالکل جڑوں کے اندر ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جمہوریہ اسلامی ایران نے جو اس موقع پر سب سے اہم کارنامہ انجام دیا تھا، جو کفر اور استبداد کے نظام کے لیے سب سے خطرناک کام تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مرکزیت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا خواب یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی مرکزیت نہ ہو، مسلمان ایک موب کی صورت میں زندگی گزاریں جس کو وہ جب چاہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جب چاہیں ان کو تہس نہس کر دیں، بلکہ جب چاہیں جس کو استعمال کر کے اپنے مفادات کو حاصل کریں۔ تو حقیقت یہ ہے، جو مجھے احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ مغربی ممالک مسلمانوں کو تہس نہس نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان کی آرمی بن کر کام کر رہے ہوں، ان کی فوج بن کر کام کر رہے ہوں۔ تو لیکن جمہوریہ اسلامی ایران کے جو آئیڈیاز تھے، جو آئیڈیالوجی تھی، وہ ان کی بالکل اہداف کے مخالف تھی، اہداف کو ختم کرنے کے برابر تھی، لہذا انہوں نے جمہوریہ اسلامی ایران کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے جمہوریہ اسلامی ایران کے خلاف جنگ کا سلسلہ شروع کیا، اور خوش قسمتی سے نظام نے اس کا مقابلہ کیا، جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکے، عراق کو شکست ہونے لگی۔ جب عراق کو شکست ہوئی تو انہوں نے ایک اور مرحلہ شروع کیا جس کو ہم بنیاد پرستی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک نئی فکر آگے بڑھ رہی ہے اور اس سے ان کے مفادات خطرے میں ہیں، تو انہوں نے پہلے مرحلے میں جنگ کی، جنگ میں کامیاب نہیں ہوئے تو دوسرے مرحلے میں انہوں نے بنیاد پرستی کی فکر کو ترویج دیا، اور بنیاد پرستی اس طریقے سے کہ مسلمانوں کے اندر سے ہی ایک ایسی آئیڈیالوجی ابھرے جو مسلمان اور اسلام کے پیغام کو خود سے ختم کر رہی ہو، گویا ایک ایسا ٹائم بم ہے جو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ہی ختم کر لے گا۔ تو مسلمانوں کے اندر انہوں نے بنیاد پرستی کی فضا کو ابھار دیا، اور تقریباً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 1995 کے بعد سے انہوں نے طالبان کی تحریک کو شروع کیا اور اس کو لے کر آگے بڑھے، اور وہ تحریک جو تھی اس کو انہوں نے گلوبلائز کر دیا، القاعدہ کی صورت میں اور نہیں معلوم 9/11 کے حادثے کی صورت میں، اور 9/11 کے بعد اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کی ساری چیزیں انہوں نے شروع کر دیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2010 تک کا پیریڈ تھا جس میں انہوں نے ان کاموں کو انجام دیا۔ یہ بنیاد پرستی کے نام پہ ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی گئی، پھر امریکہ نے اس بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان پہ حملہ کیا، عراق پہ حملہ کیا، اور گویا بنیاد پرستی کا اور القاعدہ کا عنوان ایک ایسا عنوان بن گیا کہ جب جس ملک کو انوالو کرنا ہو وہاں پر اس کام کو انجام دے دیا جائے۔ تو کبھی مثال کے طور پر اسپین میں ہو گیا، کبھی کہیں ہو گیا، کبھی کہیں ہو گیا، جہاں مرضی چاہا انہوں نے اپنے اس کام کو انجام دے دیا۔ بدقسمتی سے، خوش قسمتی سے، اس میں بھی ان کو وہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی جو کامیابی وہ لینا چاہتے تھے، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک تیسرا فیز شروع ہوا ہے، اور وہ جو تیسرا فیز ہے وہ فرقہ واریت کا فیز ہے، مجھے یوں احساس ہوتا ہے۔ بس بنیاد پرستی کے فیز کی جگہ اب جو استعمال ہو رہا ہے وہ فرقہ واریت کا فیز ہے، اور فرقہ واریت کیا ہے اس کی ایک داستان ہے۔ انہوں نے مختلف ملکوں میں فرقہ واریت کے تجربے کر کر بہت ساری مہارتوں کو حاصل کیا ہے۔ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب عربستان کے علاقے میں جس کو ہم حجاز تعبیر کرتے ہیں، اور بعد میں جب وہاں پر حکومت بنی، بادشاہی نظام آیا 1930 کے قریب، تو انہوں نے اس کو سعودی عرب تعبیر کیا۔ یہاں پر کچھ ایسے انہوں نے عناصر تشکیل دیے جس کا کام یہ تھا کہ وہ عالم اسلام کے اندر فرقہ واریت کو پروموٹ کریں، فرقہ واریت کو پھیلائیں پورے عالم اسلام کے اندر۔ اور پاکستان افغانستان کی جنگ کی وجہ سے بہت اچھی ایک لیب ثابت ہوئی، ایک تجربہ گاہ ثابت ہوئی، لیبارٹری ثابت ہوئی، کہ یہاں پر انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کیا۔ تو انہوں نے فرقہ واریت کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیا، اور پاکستان میں جہاں پر مسلمان، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، گاہ بہ گاہ کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت حادثات پیش آتے تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ سیویئر نہیں ہوتے تھے۔ سوسائٹی کے اندر جو تھی وہ کمیونیکیشن تھی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اپنے کام کو انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اس فضا کو توڑ کر اس کی جگہ فرقہ واریت کی فضا کو رائج کر دیا۔ اچھا، یہ کام انہوں نے کیسے کیا، اور وہ کیوں اس میں کامیاب ہو گئے کہ مثلاً پاکستان کے اندر انہوں نے فرقہ واریت کو پھیلا لیا؟ یہ خود بہت بڑی داستان ہے۔ لیکن بریفلی میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ سوشل انجینئرنگ کا ایک حصہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو اٹھاتے ہیں کسی اور جگہ رکھتے ہیں، کچھ چیزوں کو کہیں اور رکھتے ہیں، اور ایک نیا نظام کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اتنا تدریجی اور اتنا گریجول ہوتا ہے کہ عام آدمی اس کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ بھائی یہ نظام کس قسم کا نظام ہے کہ جو ایجاد کیا جا رہا ہے. تو بدقسمتی سے انہوں نے سوشل انجینئرنگ کی پاکستان کے اندر لاکھوں مدرسے کھولے اور سینکڑوں لاکھ ڈالر انہوں نے اس کے اندر کھپا دیے، اور اس کو کرنے کے بعد وہ پاکستان کو ایک ایسی جگہ پہ لے آئے کہ پوری سوسائٹی اس کے اندر کولیپس کر گئی فرقہ واریت کے مقابلے میں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی سوسائٹی نے تھوڑا بہت مقابلہ کیا ہے، اس کو ریزسٹ کیا ہے، لیکن بہرحال جو ویو تھی وہ اتنی شدید تھی کہ پاکستانی سوسائٹی اس کے مقابلے میں کافی حد تک متاثر ہوئی. البتہ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اہل تسنن کی سوسائٹی نے وہ کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک لحاظ سے میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے جو شیعہ کو بھی جو کرنا چاہیے تھا اس نے بھی وہ نہیں کیا، اور وہ اس کے دام میں پھنستے چلے گئے جو اس کے لیے بچھایا گیا تھا، اور پھر خبرت کا ایک جال تھا کہ جو پھیلتا چلا گیا، اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہزاروں لوگ ہر سال پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی نظر ہو جاتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستانی سوسائٹی وہ نہیں کر سکی جو اس کو کر لینا چاہیے تھا، یعنی اس کو فرقہ واریت کا مقابلہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ مقابلہ نہیں کر سکے، اور وہ جو سوشل انجینئرنگ ان کے لیے انجام دی گئی تھی وہ اس کی نظر ہوتے چلے گئے، جس میں ہر فرقہ ملوث ہوتا چلا گیا. اہل سنت بھی اسی کے اندر چلے گئے، شیعہ کے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہونا شروع ہو گئے. اور البتہ یہ میں کسی کو بلیم بھی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ ان کے سامنے اتنی بڑی ایک منصوبہ بندی کی تھی کہ عام آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس منصوبہ بندی کو سمجھ لیتے. لیکن بہرحال ایک حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آگاہ تھے یا جن کو آگاہ ہو جانا چاہیے تھا، بدقسمتی سے وہ بھی اپنا کردار انجام نہیں دے سکے، اور کمیونٹیز جو تھیں وہ پاکستان کے اندر ایک کے بعد ایک اس کی نظر ہوتی چلی گئیں. اب یوں احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں فرقہ واریت کا ایک تجربہ کیا ہے، اس تجربے کو انہوں نے حاصل کرنے کے بعد اب اس ایشو کو ایک ریجنل ایشو سے نکال کر ایک گلوبل ایشو کے اندر چینج کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ وہ فرقہ واریت کو گویا اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور اپ گریڈ کرنے کے نتیجے میں فرقہ واریت کو ایک جھگڑے کے ماحول سے نکال کر پوری جنگ میں تبدیل کر رہے ہیں، اور فرقہ واریت کو ایک علاقائی ایشو سے نکال کر ایک عالمی ایشو کے اندر تبدیل کر رہے ہیں. یعنی اگر پہلے فرقہ واریت پاکستان کے اندر ہو رہی تھی، جس کے اندر چھوٹی موٹی ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی تھیں، لوگ مر رہے تھے، کچھ جگہوں کے اوپر جھگڑے ہو رہے تھے، ایک محلے کی دوسرے محلے سے جنگ ہو رہی تھی، اب وہ فرقہ واریت کو نکال کر ایک عالمی جنگ کے اندر تبدیل کر رہے ہیں جو شام کے اندر لڑی جا رہی ہے. اور اب یہ ہے کہ ایک ملک ملوث نہیں ہے اس کے اندر، اب آپ جانتے ہیں کہ شام کے محاذ کے اوپر پورے ملک ایک دوسرے کے ساتھ ملوث ہوئے ہیں. اور اگر ہم اس طرف سے دیکھیں تو جیسے قطر اور سعودیہ کا پیسہ اس میں انوالو ہوا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران اور مثال کے طور پر لبنان سے حزب اللہ اور مختلف لوگ جو ہیں ان کو اس کے اندر خود ظاہر شام کو تو گھسیٹا ہی گیا ہے. اس کے علاوہ جو آبادیاں ملوث ہو رہی ہیں اس کے اندر، وہ کسی ایک ملک سے نہیں ہیں، ہر ملک سے لوگ وہاں پہ پہنچائے گئے ہیں. تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیریا کے ذریعے سے فرقہ واریت کو پورے عالمی اسلام کے 50 سے زیادہ ملکوں میں پھیلانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر لیں. بدقسمتی سے مسلمان پھر اس کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر پھنسنے کی وجہ سے ہم ہر روز اس کے اندر ٹینشن کا اور زیادہ اضافہ شام کے اندر ملاحظہ کر رہے ہیں. البتہ یہ جو سازش کی گئی ہے، یہ سازش کوئی آسان سازش نہیں ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تھا. آپ جانتے ہیں کہ شام کے وہاں پہ جو روضات واقع ہوئے ہیں، اس سب سے تمام مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں، تو وہ ایک ہی گیم میں بہت سارے بینیفٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل اس طرح جس طرح انہوں نے مثال کے طور پر 20ویں صدی کے آغاز میں سعودی عرب میں وہابیت کو پروموٹ کر کے ایک کام انجام دیا، بہت سارے بینیفٹ لیے. اب وہ سیریا کے اندر اسی فرقہ واریت کی لہر کو دوڑا کر تقریباً 100 سال کے بعد ایک گیم کھیل رہے ہیں، اور ایک گیم سے بہت زیادہ بینیفٹس لے رہے ہیں. ان میں سے ایک بینیفٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر 1500 سال سے جو مسلمانوں کے اثرات وہاں پر باقی ہیں، ان سب کو تہس نہس کر دیا جائے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے حجاز کے اندر، جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں، مسلمان اثرات کو ختم کر لیا. ایک کے بعد ایک مسلمان آثار، نشانیاں ساری کی ساری انہوں نے تہس نہس کر دیں. اب سیریا کی باری آئی ہے کہ سیریا کے اندر جتنے اسلامی آثار ہیں، جن میں سے بعض 1000 سال پرانے ہیں، بعض 1200 سال پرانے ہیں، ایک کے بعد ایک تہس نہس کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ان کا ایک ہدف پورا ہوا، اور جو بہت بڑا ایک اور ہدف جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ پورا کر رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر مسلمانوں کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں بھائی حضرت خالد بن ولید کے روضے کے اوپر حملہ ہوا ہے، دوسری طرف سے جو ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے بی بی سعیدہ سلام اللہ علیہا کے روضے کے اوپر حملہ کروا دیا. اب اس کے ذریعے سے وہ کیا کر رہے ہیں، ایک طرف سے مسلمانوں کے اس گروہ کے جذبات کو ابھار دیا، دوسری طرف سے مسلمانوں کے اس گروہ کے جذبات کو ابھار دیا، دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف. اور ان بٹوین کیا ہوا، ان بٹوین یہ ہوا کہ مسلمان اثرات کو تہس نہس کر دیا گیا، ان کی نشانیوں کو مٹا دیا گیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا منصوبہ تیار ہوا ہوا ہے. اب آپ مثال کے طور پر اگر آپ حزب اللہ کی جگہ پہ چلے جائیں تو آپ کے سامنے ایک ایشو آئے گا کہ بھائی آپ نے سیریا میں داخل ہونا ہے یا سیریا میں داخل نہیں ہونا ہے. اگر آپ نے سیریا میں داخل نہیں ہونا ہے تو پھر آپ کو شام کے مزارات نعوذ باللہ تعالی نقصان میں ہوتے نظر آتے ہیں، اور اگر آپ نے داخل ہونا ہے تو پھر آپ کو عالمی سطح پر گویا ایک فرقہ واریت کی جنگ کے اندر داخل ہونا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس بڑی سازش کو مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہمیں اپنے طور پر سوچنے پڑیں گے. میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ ان پوائنٹس سے کام کو شروع کیا جا سکتا ہے. یعنی مثلا میں اگر پاکستان کے اندر ہوں، میں دنیا اسلام کے کسی اور ملک کے اندر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ سیریا کے اندر ہونے والی اس سازش کا مقابلہ کروں، تو پہلا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے جو دشمن چاہتا ہے کہ آپ کر گزریں. وہ جانتا ہے آپ روزات کے معاملے میں حساس ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ روزات کے اوپر اٹھنے والے ہر حملے کو اپنی عزت، اپنے آبرو، اپنے جان سے بڑھ کر اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کو بلیم کر کے اس کی گردن کاٹنے کی کوشش کریں. آپ یہ نہ کریں. یعنی آپ اپنے اندر اس بات کا تحمل رکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک سازش آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے، آپ نے سازش کرنے والے کا مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ اس کا فقط کہ جو ایک آدمی وہاں پر میدان میں کھڑا ہوا ہے. اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا ایزان محترم. تو ہم شدت کے ساتھ مذمت کریں روزات پہ ہونے والے حملوں کی، لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو کرنے والے ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں. تو میں تصور کرتا ہوں کہ ہمیں اس ہوشیاری کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ سیریا کے واقعے کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، اب اس سے وہ اور فائدے بھی اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ چند دن پہلے یورپین کمیونٹی نے حزب اللہ کو دہشت گرد گروپ قرار دے دیا، اور کہا کہ بھائی ہم اس کے پولیٹیکل ونگ کو تو ٹچ نہیں کر رہے، لیکن جو اس کا ملیٹنٹ ونگ ہے اس کو ہم دہشت گرد گروپ قرار دے رہے ہیں. اب یہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ بھائی یہ آپ تفریق کیسے کریں گے. ایک حزب اللہ کا آدمی ہے، وہ سیاست میں بھی ہے، اور مثلاً اس کا آپ کے بقول دہشت گردی سے بھی تعلق ہے، تو آپ نے اس کے کس حصے کو آپ نے بائیکاٹ کے اندر قرار دیا ہے؟ تو یہ ایک ڈرامہ ٹائپ کا ہے. اچھا، ان کو پتہ ہے کہ حزب اللہ کی کوئی اسٹیٹس یورپ میں ایسے نہیں ہیں جن کو وہ نقصان پہنچا سکیں. جیسے کہ سید حسن نصر اللہ نے اپنی تقریر میں کہا بھی کہ بھئی آپ کر کیا لیں گے ہمارے خلاف، یا مثلا آپ سوچتے ہیں کہ ہم آپ کی ان دھمکیوں کے اور ان حرکات کے مقابلے میں آ کر سر تسلیم خم کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب وہی اپنی سازش کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے. یہ سب دنیا کے اندر اس تمام رخ کو پھیرنے کا ایک طریقہ کار ہے جس کی طرف میں اب ایک اور اشارہ کروں گا. اور یہ سیرین کرائسس کا ایک اور بہت بڑا پہلو ہے مثلا، اور یہ پہلو بہت اچھی طرح دکھاتا ہے کہ یہ کرائسس کیسے ایجاد کیا گیا، کیوں ایجاد کیا گیا. آپ ایک بات تصور کریں، اگر آج سے کچھ وقت پہلے، سیرین کرائسس سے پہلے، پورے عالم اسلام کے اندر کسی سے پوچھا جاتا کہ بھائی اسرائیل کا مقابلہ کون کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے حزب اللہ مقابلہ کر رہی ہے. اچھا، اور اسرائیل کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ شام مقابلہ کر رہی ہے. اور کون مقابلہ کر رہا ہے؟ ایران مقابلہ کر رہا ہے. اور کون کر رہا ہے؟ تو مثلا حماس والے مقابلہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک سیرین کرائسس کے ذریعے یہ کیا کہ جتنی بھی پارٹیز اسرائیل کا مقابلہ کر رہی تھیں ان ساری پارٹیز کو لا کر عالم اسلام کے سامنے کھڑا کر دیا. یعنی مثلا اگر اسرائیل کا مقابلہ حزب اللہ کر رہی تھی، شام کی حکومت کر رہی تھی، ایرانی حکومت کر رہی تھی، تو ان کو ایک پارٹی بنایا، اور عالم اسلام کو ان کے اپوننٹ ایک اور پارٹی بنا دیا. تو ان دونوں کو لا کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا. ایسا انہوں نے کیوں کھڑا کیا؟ ان کو پتا تھا کہ حزب اللہ ہیرو بن رہے ہیں، ان کو پتا تھا شامی حکومت اسرائیل کا مقابلہ کر کے ہیرو بن رہی ہے، ایرانی حکومت اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں، عربوں، غیر عرب کے درمیان محبوب ہوتی چلی جا رہی ہے. شام کا کرائسس انہوں نے ڈیولپ کیا، اس کو انہوں نے مینوفیکچر کیا، اس کی سوشل انجینئرنگ کر کے اس کو تیار کیا، اور اپنے جتنے بھی پلے ہوئے عناصر تھے پوری دنیا سے ان سب کو لا کے شام میں اسٹیشن کیا. اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی اینٹی اسرائیل گورنمنٹس تھیں، پارٹیز تھیں، ان کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ گویا وہ عالم اسلام کے خلاف ہو گئے. کم از کم یہ وہ حکمت عملی جو انہوں نے تیار کرنے کی کوشش کی. تو اب ذرا دنیا دیکھے کہ ایک عجیب مذاق ہو رہا ہے کہ حزب اللہ مقابلہ کر رہی ہے النصرہ گروپ کا مثال کے طور پر جو شام کے اندر ہے, اور وہ جو نصرت گروپ ہے وہ بدترین ٹیررسٹ ہیں, وہ بدترین ٹیررسٹ ہیں. دوسری طرف سے یورپین یونین حزب اللہ کو کہہ رہی ہے یہ ٹیررسٹ ہیں جو اس ٹیررسٹ گروپ کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں, اور یہ خود اس اسکیم کا ایک فلو نظر آتا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ بھائی یہاں ہو کیا رہا ہے, کوئی کیوں کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ مسلمانوں کی ہوشیاری ہونی چاہیے, کوئی اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پہ کیا انجام پا رہا ہے. البتہ اس کہنے کا مطلب, ان باتوں میں کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں سیرین گورنمنٹ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. مثال کے طور پر جتنے سالوں سے وہاں پر حکومت بنی ہوئی ہے بشار الاسد اور اس کے باپ کی, تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا, نہیں بہت سارے غلط کام کیے ہوں گے. لیکن جس سازش کو اب انجام میں لایا جا رہا ہے, جس کو اب پریکٹس میں لایا جا رہا ہے, یہ سازش مسلمانوں کے اگینسٹ ہے, اور یہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے, اور بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے اور دوسرے عرب ممالک سے مسلسل یہ سب لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور اس سازش کو اور زیادہ پروان چڑھائے چلے جا رہے ہیں, پروان چڑھائے چلے جا رہے ہیں. بس میں یہاں پہ صرف ایک بات جو اس سلسلے میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کو اس طرح سے کنٹرول میں رکھیں کہ ہم اپنے مقدس مقامات کا دفاع بھی کریں, ہم مسلمانوں کی جانوں کا دفاع بھی کریں, اور اپنے آپ کو کسی اور ایسی مصیبت میں نہ ڈالیں جس کے اندر دشمن اسلام ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں, اور اپنے جذبات کو بھی آپ یقیناً پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں. بحمد اللہ رب العالمین ہمارے پاس ایک لیڈرشپ ہے, بحمد اللہ رب العالمین ہمارے پاس عالم اسلام کی رہبری کے لیے رہبر معظم جیسی ایک صلاحیت باصلاحیت شخصیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے اس موقع کے اوپر ہم دوبارہ ان کی بصیرت سے مدد لیں. یہ دیکھیں وہ کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس کو. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ مثال کے طور پر میرے دل میں تو شام کے مقدس مقامات کا ایک احترام ہے, اور نعوذ باللہ ان کے دلوں میں کوئی احترام نہیں ہوگا شاید, نعوذ باللہ تعالیٰ. نہیں, وہ ہم سے زیادہ چاہنے والے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اس کے لیے کیا سوچا ہے, اس منصوبے کو کیسے انجام میں لایا گیا, کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے, اور اسی کے راستے کے اوپر ہمیں چلنا ہوگا, اور ہمیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہوگا. بہرحال یہ کام آسان نہیں ہوگا, یہ کام مشکل ہوگا, اور ابھی یہ کئی مہینے لے گا. جہاں تک یہ معاملہ یہ کہ شامی حکومت جیت جائے گی یا اس کے باغیوں میں سے کوئی جیت جائے گا, تو اب ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال کسی کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا, فی الحال کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. یعنی مثال کے طور پر حزب اللہ کے آنے سے پہلے شامی حکومت کا زوال تقریباً قطعی تھا, اور ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوتے تھے کہ گرنا تو ہے, کب گرنا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اب ہمیں کچھ یوں لگ رہا ہے کہ نہیں, دونوں کے حالات برابری کی طرف جا رہے ہیں, اور یقینی بات ہے کہ دشمن جو اس پروگرام کو تیار کرنے والے ہیں ان کے سامنے بھی یہ کیس بہت واضح ہے, ان کے سامنے بھی یہ کیس واضح ہے. تو یقیناً وہ کوئی فردر ڈیولپمنٹس کریں گے جس سے باغیوں کی جیتنے کا امکان بڑھے گا, وہ یقیناً کوئی کام کریں گے. مثلا جیسا کہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ وہ باغیوں کو اسلحہ پہنچائیں گے, ممکن ہے کوئی نو فلائی زون تیار کرنے کی کوشش کریں, ممکن ہے کہ خود شام کو تقسیم کرنے کے لیے کوئی تیاری ہو جائے. جیسا کہ ابھی ایک اور خبر سننے میں آئی چند دن پہلے کہ جو باہر سے آنے والے مختلف دہشت گرد تھے ان کے اور کردیوں کے درمیان ایک علیحدہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے, جو کردستان کے رہنے والے تھے اور ان کے درمیان, اور یہ جو دہشت گرد دنیا کے مختلف کونوں سے آئے تھے ان کے درمیان کوئی مقابلہ آرائی سفارائی شروع ہو گئی ہے. البتہ یہ قابل ذکر رہے کہ کردستان کے رہنے والے زیادہ تر اہل تسنن میں سے ہیں, اور جو لوگ باہر سے آئے وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں, لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کردی بھی اس بات کو احساس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ, ان کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں, دہشت گرد ٹیم ہے جو باہر سے آئی ہے, تو وہ بھی ان کو باہر نکال رہے ہیں کہ نہیں, ہمارے علاقوں میں دہشت گردی نہیں پھیلنی چاہیے. تو اس طرح کی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جو شام کے اندر ہے. بڑی کوشش کی انہوں نے کہ شام سے نکل کر لبنان میں پہنچ جائے, اور یقیناً کوشش کریں گے کہ پاکستان میں آئے. مجھے پاکستان کے بارے میں بہت ڈر ہے. شام کے اندر حزب اللہ تھی, اس نے اپنی بصیرت کے ذریعے سے شام کے معاشرے کو اس کے اندر ملوث نہیں ہونے دیا. مجھے پاکستان کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر قطعی قیادت کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے, تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہاں کوئی ایسی آگ نہ اٹھے جس کے اندر پاکستان کے مسلمان مبتلا ہو جائیں, اور وہ اس سازش کا شکار ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں. پورا میڈیا اسی طرف دھکیل رہا ہے, عالمی میڈیا اسی طرف دھکیل رہا ہے, ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا, ورنہ خدا نہ کرے ہمارا انجام بہت اچھا ثابت نہیں ہوگا. اس تبدیلی کے اندر اندر مصر کی بھی ایک تبدیلی ہے جو ہمارے سامنے ہے, کہ مصر کے اندر ایک حکومت تشکیل پائی ہے, اور اس حکومت کو فوجیوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا, اور اس کے لیے پازیٹیو نگیٹیو بہت زیادہ آرگومنٹس ہیں. مثلا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مورسی کا جانا بہت اچھا ہوا چونکہ وہ وہاں سے دہشت گردی کو پھیلا رہا تھا اور دہشت گردی کے پھیلنے کے نتیجے میں پورا مصر اس فرقہ واریت کی آگ میں مبتلا ہو جاتا. جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ مورسی کے جانے سے کچھ دن پہلے مصر کے اندر چند شیعہ اور ایک شیعہ عالم اور ان کے ماننے والوں کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ شفاقیت کے ساتھ شہید کیا گیا, ان کی لاشوں کو زمین کے اوپر گھسیٹا گیا. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس بات کی علامت تھی جو کہ مصر کے اندر کیا ہونے والا ہے. اس حساب سے ان کا کہنا ہے کہ مورسی کا جانا بہت اچھا ہوا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی واضح نتیجہ فی الحال کم سے کم نہیں دے سکیں گے. ایک حساب سے ممکن ہے اچھا ہو, لیکن یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے کہ حکومتیں فوج کے ذریعے سے برطرف ہوتی رہیں. اس کے اور بہت سارے نتائج ہیں, جیسا کہ ہم نے الجزائر کے اندر دیکھا کہ اگر ایک دفعہ وہاں پہ ایک اسلامی حکومت تشکیل پانے والی تھی, اسلامی پارٹی نے الیکشن جیت لیا تھا, اس کے مقابلے میں فوج نے کارروائی کی تو ملک کئی برس تک کے لیے داخلی جنگ کے اندر مبتلا ہو گیا, خانہ جنگی ہوتی رہی وہاں پر. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ فوج اس طرح سے دخالت دے, حکومتوں کا تختہ الٹے. انہیں کوئی اور کانسٹیٹیوشنل طریقے کو اختیار کرنا چاہیے تھا جس کے ذریعے سے اس حکومت کے غلط اقدامات کا مقابلہ کر لیتے. لیکن بہرحال یہ وہ آگ ہے جس کے اندر فی الحال مصر مبتلا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو چند مہینے پہلے جب یہ حکومت بنی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کرائسس ختم نہیں ہوگا اور مصر کئی سال تک اس آگ کے اندر مبتلا رہے گا. مورسی کے جانے سے بھی کرائسس ختم نہیں ہوگا اور یہ ایشو جو ہے وہ ابھی بہت چلے گا. اور بس اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بصیرت دے کہ وہ ان حالات کے اندر عقلانہ فیصلے کر سکیں انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو انتہائی اہم موضوع ہمارے پاس ہے وہ پاکستان کے اندر جو الیکشنز پیش آئے اور الیکشنز کے بعد جو پارٹیز کامیاب پارٹیز بن کے آئیں اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو شیعہ پارٹیز نے شرکت کی اور ان کا جو کچھ نتیجہ رہا وہ بھی ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. یہ کہ پاکستانی حکومت کے تبدیل ہونے سے نظام تبدیل ہو اس کی مجھ جیسے کو کوئی توقع نہیں ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ پی 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 ہار گئی اور نواز شریف کی پارٹی جیت گئی تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں کوئی فنڈامنٹل چینج آنے والی ہے, میں اسے نہیں مان پاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں اور وزیر اعظم بنے ہیں تو پہلے بھی دو دفعہ بن چکے ہیں. اگر مثال کے طور پر مسلم لیگ آئی ہے تو مسلم لیگ پہلے بھی آتی رہی ہے. تو یہ کہنا کہ اب کوئی نیا کام ہو جائے گا تو مجھے اس کی کوئی زیادہ توقع نہیں ہے. ہاں بلکہ خطرہ لاحق ہوتا ہے, وہ یہ کہ مثال کے طور پر سعودی حکومت نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے فوراً آتے ہی اپنی امداد کو جاری کیا اور انہوں نے بہت سارے وعدے کرنا شروع کر دیے. تو اگر سعودی حکومت پاکستان کے عوام کے لیے کام کر رہی تھی تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا, پہلے کیوں وہ امداد جاری نہیں کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی حکومت ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ پاکستان کے اندر آئی ہے اور اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کریں گے. تو اس اعتبار سے تو مجھے خطرہ نظر آتا ہے. اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نواز شریف کی پارٹی میں جیسا کہ مشہور و معروف ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, خاص کر جو سابقہ وزیر قانون بھی رہے ہیں, ان کے سپاہی صحابہ کے ساتھ باقاعدہ تعلقات تھے, ان کے ساتھ الیکشن میں الائنس تھا, اور اس کی وجہ سے بہت بڑا خدشہ ہے کہ یہ لہر جو ہے وہ پاکستان میں پنجاب میں تو نہیں لیکن دوسرے شہروں کے اندر بہت طاقت کے ساتھ جاری ہو جائے گی. تو اس کا بھی بہت بڑا خطرہ موجود ہے اس وقت. لیکن بہرحال فی الحال پاکستان کے اندر یہی ہے. ہاں ایک کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہوگا وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کم از کم اتنی کھلی حماقت نہیں دکھائیں گے جتنا ہم گزشتہ چند سالوں کے اندر دیکھ رہے تھے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑی بہت اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر محنت ہوگی, تھوڑے بہت پروجیکٹس جو ہیں وہ کم سے کم ظاہری طور پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ جاری کر دیے جائیں گے, چونکہ نواز شریف صاحب کو اپنا سیویئر کا ٹائٹل محفوظ کرنا ہوگا, پاکستان کا نجات دینے والا بن کر وہ آئے ہیں. تو ان کو اس سلسلے میں کام کرنا پڑے گا, کچھ پروجیکٹس لانے پڑیں گے, کچھ پیسہ وہ لگوائیں گے. تو یہ ہے کہ اگلے 3-4 سال کے اندر ہم کچھ نئے منصوبوں کو آتا دیکھیں گے جس کے کچھ اچھے اثرات بھی ہوں گے. اور اگر وہ جیسا کہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پورے ملک کے اندر موٹر ویز کا ایک نیٹ ورک بچھا دیں گے, انرجی کے کرائسس کو سالو کر لیں گے, تو اگر آدھے بھی وعدے پورے کر لیے تب بھی بڑی بات ہے. اگر آدھا بھی ہو گیا تو کم سے کم کچھ تو نصیب ہو جائے گا پاکستان کے اندر. اس اعتبار سے جو ہے صورتحال بہتر ہوگی, لیکن فرقہ واریت کی صورتحال میرا اپنا ہی خیال ہے, ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید بہتر نہیں ہوگی اور شاید کراچی کی صورتحال بھی بہت بہتر نہیں ہو پائے گی. گرچہ کراچی کی صورتحال میں ایک میجر چینج آیا ہے اور ہمارے سامنے وہ جو بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا اس مسئلے کے اندر اس کی اسٹرینتھ میں کم از کم کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے. لوگوں کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں وہ کھلنا شروع ہوئے ہیں جو پہلے ہم کہتے تھے اور کہتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب ہم زاویہ پورام کے اندر ایم کے ایم کا کوئی نام لیتے تھے یا ان کے لیڈر الطاف حسین کا کوئی نام لیتے تھے تو ہمارے دوست احباب ادھر ادھر دیکھنے لگتے تھے کہ کہیں ایسا نہیں کہ کوئی خطرناک بات کہہ دی جائے جس سے بعد میں نتائج مرتب ہوں گے. لیکن اب پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی محفوظ طریقوں سے جائیں گے, نہیں ان کے خلاف بھی کچھ کیس ہونا شروع ہوئے ہیں. کیوں ایسا ہوا ہے؟ مثال کے طور پر کیا پہلے یہ کیسز نہیں تھے؟ یعنی اگر مثال کے طور پر آج برطانوی حکومت کہتی ہے کہ الطاف حسین صاحب نے کچھ منی لانڈرنگ کی ہے یا وہ یہاں سے کچھ غلط کاموں کو انجام دے رہے ہیں, تو وہ تو پہلے بھی کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی حکومت کا اپنا کوئی ارادہ تبدیل ہوا ہے. اور مجھے جو احساس ہوا ہے وہ یہ کہ ہر پلیئر کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم کے بعد پھر وہ پلیئر تقریباً یوز لیس ہونے لگتا ہے. اس کی وجہ سے لائبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اس پلیئر کا چینج ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو مجھے یوں لگا ہے کہ شاید جو ان کے سپورٹ کرنے والے تھے, خاص کر برطانوی حکومت تھی, وہ اب کسی اور پارٹی کی تلاش میں آگے بڑھیں گے اور جو ٹائم ان کا تھا جو ان سے کام لینے چاہیے تھے وہ کام جو ہیں وہ تقریباً اب اختتام پذیر ہو چکے ہیں. تو اس اعتبار سے یوں لگتا ہے کہ ایک شفٹ ملے گا. لیکن ایک اور خوف جو یہاں پر رہتا ہے وہ یہ کہ کراچی کے اندر اگر کوئی پاور کا ویکیوم ٹائپ کا کریٹ ہوا تو اس کو کچھ دہشت گرد فرقے یا پارٹیز بھرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہوگی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا کام انجام پانے والا ہے اور کراچی کے اندر کوئی پاور ویکیوم کریٹ ہونے والا ہے تو مرکزی سینٹرل حکومت کو چاہیے کہ فوراً اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کرے اپنی سینٹرل گورنمنٹ کی اسٹرینتھ کے ذریعے سے, نہ کہ کراچی کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے تو پتہ چلے کہ ایک قومی پارٹی ختم ہوئی اور ایک اور دہشت گرد پارٹی مثال کے طور پر مذہب کے نام پر وہ حاکم ہو گئی, یا مثال کے طور پر کیاس ہو گیا کراچی کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں سینٹرل گورنمنٹ یہاں پہ ذمہ دار ہے, وہ ایک طرف سے اس پارٹی کے مصنوعی اقتدار کو ختم کرنے کی کوشش کرے جو طاقت کے اوپر بنیاد کر رہا تھا, اور دوسری طرف سے اگر کوئی اور پارٹی اس طاقت کے اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تو اس کا راستہ روکے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو مجھے ڈر ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ان پارٹیز کے ساتھ پنجاب میں الائنس میں ہیں اور وہ ان سے کہہ رہے ہوں گے شاید کہ بھائی پنجاب میں تو آپ کچھ نہیں کریں گے لیکن باقی علاقوں کے اندر آپ نسبتاً آزاد ہیں, تو اگر کہیں ایسا ہوا تو کراچی کے اندر اچھا وقت نہیں آئے گا. اور نواز شریف صاحب کو بھی کہنا پڑے گا کہ اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کراچی کی حفاظت فرمائیے. اگر آپ نے کراچی کی حفاظت نہیں کی اور کراچی کو کسی مصیبت میں دھکیل دیا تو آپ کیسے پاکستان کی معاشی ترقی بحال کروا سکیں گے؟ یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا جس میں ان کو کچھ بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے. اللہ کرے کہ وہ اچھے فیصلے کر سکیں. جہاں تک پاکستان میں اقتصادی ترقی کا معاملہ ہے یا اقتصادی صورتحال کے بہتر ہونے کا معاملہ ہے تو پاکستان بھی الحمدللہ بہت اچھا ملک ہے, اس اعتبار سے کہ اگر کوئی یہاں پہ کام کرے تو یہاں نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے. نہیں, الحمدللہ ابھی واپسی کے بہت راستے ہیں. اگر حکومتیں عقل مندی کے ساتھ کام کر لیں تو واپسی کے بہت سارے راستے بن سکتے ہیں. اقتصادی بہتری, اقتصادی صورتحال آنے کے لیے بہت سارے راستے اس میں کھولے جا سکتے ہیں. جہاں تک آخری کوشچن شیعہ پارٹیز کا ہے کہ شیعہ پارٹیز کا کیا اس الیکشن کے اندر رزلٹ رہا, تو میں کوشش یہ کرتا رہا ہوں کہ معمولاً ڈائریکٹ کمنٹس اس کے اوپر نہ کروں. اگر کسی نے باہر بھی مجھ سے یہ سوال کیا تو میں اس کو بیان کرنے سے گریز کرتا ہوں, اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ حساسیتیں کتنی ہیں, یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً وہی کچھ ہوا ہے جس کو ہو جانا چاہیے تھا. جو میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر ہم بغیر تیاری کے اتنے بڑے ایک مرحلے کے اندر جا رہے ہیں تو پھر اس کے نتائج ہمارے لیے اچھے نہیں ہوں گے, تو بدقسمتی سے تقریباً وہی کچھ ہوا ہے کہ جو ہو جانا چاہیے تھا. اور جو کچھ ہوا ہے وہ میرے خیال میں بہت اچھا نہیں ہوا ہے. ہم نے اپنی بہت ساری کریڈیبلٹی کو خطرے میں ڈالا ہے اور اس کے ہمیں کچھ نتائج جو ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے. اب جو ہو جانا چاہیے وہ کیا ہو جانا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی اور بڑے الیکشن کے اندر جائیں, جو ہم نے نہیں کیا تھا وہ ہم کر لیں. یعنی اپنی تیاریوں کو بہتر طریقے سے لے کے جائیں اور اپنے آپ کو ایک اچھے منظرنامے تک پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ خدا ہمیں اس مشکل میں کامیابی نصیب فرمائے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بجائے یہ کہ ایک دوسرے کی جڑوں کو کاٹیں, ایک دوسرے کے خلاف تنقید, محاذ رائے جس کا میں نے اشارہ کیا پچھلے زاویہ میں, اس کے بجائے کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کر لیں اور مشترکہ طور پر کچھ لوگوں کچھ کاموں کو لے کر آگے بڑھیں. بہت امپورٹنٹ کاموں میں سے ایک کام پاکستان میں مردم شماری کا کام ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں ہمارے دوست احباب موجود ہیں, ان کی تعداد کیا ہے, ان کی اقتصادی پوزیشن کیا ہے, ان کی تعلیمی پوزیشن کیا ہے, یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جو دوست احباب الیکشنز کے اندر شرکت لینے کے کرنے کے خواہاں ہیں، کم سے کم ان کو تو چاہیے کہ وہ قائم ضرور کر ڈالیں، چاہے وہ کسی اور کوئی برانچ بنائیں، کوئی اس کے اندر ڈپارٹمنٹ بنائیں اپنی تنظیموں کے اندر، لیکن بہرحال انتہائی اہم کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، وہی کر لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کی پلاننگز ہیں. بہرحال یہ باتیں تقریباً سب لوگوں کے سامنے ہیں. اب کتنا وہ عمل کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے، ہم لوگ صرف ذکر کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور جو خود کرنا کر سکتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ انجام دینے کی کوشش کریں گے. کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں اور ان سوالات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ان میں سے کسی ایک سے میں شروع کرتا ہوں. یہ سوال، ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حزب اللہ شام کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، اور چونکہ اسد جو ہے وہ شام کی جو حکومت ہے وہ ایک علوی شیعہ ہے، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ علوی کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا؟ ویسے تو بنیادی طور پر علوی ایک فرقے کا نام بنتا ہے، آج کل کے زمانے کے اندر علوی ایک فرقہ ہے کہ جو جس کو ہم لوگ نصیری فرقہ تعبیر کرتے ہیں اس کے افکار سے انتہائی نزدیک ہے. اگر میں نہ کہوں کہ ایگزیکٹلی وہی ہے جس کو ہم نصیری کہتے ہیں، لیکن یہ وہ فرقہ ہے کہ جو علوی کے نام سے مشہور ہے، لیکن کم از کم ظاہری طور پر جو اب تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ نصیری عقائد کے ساتھ بہت نزدیک ہیں. تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ حزب اللہ اس وجہ سے شام گئے ہیں کہ وہ اسد کی علوی حکومت کا ساتھ دیں، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں گئے. میرا اپنے خیال ہے انہوں نے دو بہت بڑے اسباب اپنے ذہن کے اندر سوچیں، جس کو میرا اپنے خیال ہے کہ حزب اللہ کے سید حسن نصر اللہ نے اپنی تقریر میں واضح طور پہ کہا ہے، اور اب تک جو ہمارے پاس سید حسن نصر اللہ کا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس سید نے کبھی بھی اپنی تقریروں کے اندر بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی پیچھے سے ہماری کمر میں خنجر گھونپے اور ہم آگے سے ہاتھوں کو دیکھتے رہیں اور کچھ نہ کریں. پیچھے سے ایک آدمی خنجر گھونپ رہا ہے کمر کے اندر، اور ان کی مراد یہ ہے کہ شامی حکومت کو کوئی تہس نہس کر رہا ہے، ہماری رسد کو ختم کر رہا ہے، ہمیں پیچھے سے حملے سے دوچار کر رہا ہے، اور ہم کچھ نہ کریں اور انتظار کریں کہ وہ پہلے شامی حکومت کو ختم کر لے اور پھر آ کر ہمارا بھی خاتمہ کر لے. تو یہاں پر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ علوی حکومت کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے. اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایگزسٹنس خطرے میں ہے. اگر ہم نے اس کا دفاع نہیں کیا تو ہم اپنی زندگی کو کھو بیٹھیں گے. اور ظاہر ہے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر وہ روضات کا ہے، وہ یہ کہ ہمارے کچھ دینی تعلق ہے، اور ان دینی تعلقات اور ان مذہبی تعلقات کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آئے ہمارے دین سے کھیلنا شروع کر دے، ہمارے مقدس مقامات کو پامال کرے، اسلام کی نشانیوں کو ختم کرے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور طاقت کے باوجود کچھ نہ کریں. تو یہ دو بنیادی اسباب ہیں. اس میں اس گروہ کے فرقے سے میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوگا. دوسرے سوال میں یہی پوچھا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسد بہت اچھا لیڈر نہیں ہے، تو کیوں حزب اللہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خود اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہے، بلکہ درحقیقت وہ اپنے فیوچر کو اور ریزسٹنس کے فیوچر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور درحقیقت اسلامی نشانیوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ کیا واقعاً شام کے عوام ہیں جو اسد سے لڑ رہے ہیں؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں شام کے کچھ عوام ہیں جو اسد سے لڑ رہے ہیں، لیکن جو اصلی جنگ ہو رہی ہے وہ فارنرز کے ذریعے سے ہو رہی ہے. کیا دنیا کو نہیں پتا کہ یہاں پر پوری دنیا سے دہشت گرد لائے گئے؟ اور عجیب تعجب کی بات، یعنی تعجب کی بات اس اعتبار سے کہ ان کے منافقت کو دکھانے کے لیے تعجب کی بات، کہ یہ وہی فارنرز ہیں جن کو پوری دنیا دہشت گرد کہتی تھی، جس کو پوری دنیا ابھی بھی دہشت گرد کہہ رہی ہے، اور چونکہ اس وقت وہ اسرائیل کے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں لہذا سب اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. یہی سارے دہشت گرد ہیں جو پوری دنیا کی حکومتوں کے اوپر دہشت گردوں کی لسٹ میں آئے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ بھی اس کو اسلحہ دینا چاہتا ہے، برطانیہ بھی اس کو اسلحہ دینا چاہتا ہے. تو یہ ایک منافقت ہے، سیاسی منافقت ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے شام کے اندر ہوتی دیکھ رہے ہیں. لکھا ہے کہ بحرین میں کرائسس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ہمارے پاس اسلامک ریپبلک آف بحرین کا کوئی کانسیپٹ بن پائے گا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بحرین کا کرائسس ایک جینوئن ان کا لوکلائز کرائسس ہے، یعنی مثال کے طور پر اسد کی حکومت کے مقابلے میں فارنرز آئے اور فارنرز نے آ کر ایک جنگ شروع کر دی، ایسی کوئی چیز بحرین کے اندر نہیں ہے. 80% سے زیادہ ایک عوام ہے جس کو محروم رکھا گیا ہے، جس کو سیاسی حقوق سے، اس کے سماجی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، اور وہ 80% سے زیادہ عوام اب اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے کھڑی ہے کہ بھئی ہم نے 200 سال تمہاری جارحیت کو برداشت کیا، 200 سال تمہارے ظلم کو برداشت کیا، اب آج کی جدید دنیا میں کم سے کم ہمارے اوپر یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو بحرین کا جو میرا اپنے خیال ہے کہ کرائسس، اس کا بہت زیادہ تعلق عوام کی رائے سے ہے، عوام کے حقوق سے ہے، عوام کے ارادے سے ہے. اور اگر نہ بھی ہو یہ کہ ہم مثلا اسلامک ریپبلک آف بحرین، تو کم سے کم میں سوچوں گا ایک آزاد بحرین ضرور آئے گا، ایک آزاد بحرین ضرور بنے گا جس کے اندر بحرینی آزاد ہوں گے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت کا انتخاب کریں. اب وہ اسلامی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ان کا انتخاب ہے، لیکن یہ کم سے کم ہوگا کہ یہ جو ظالمانہ نظام ہے ٹوٹ جائے گا، بحرینیوں کو یہ انتخاب ملے گا کہ وہ جس حکومت کا چاہیں اور جس طرح کی حکومت کا چاہیں وہ انتخاب کریں. انہوں نے لکھا ہے کہ دشمن ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، ہمیں ڈیوائڈ کرنے کے لیے، ہمیں توڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں. حسینی ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ان دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جو ذمہ داری ہماری سب سے پہلے مرحلے میں سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے وہ خود سازش کو سمجھنا ہے. اگر کوئی شخص سازش کو سمجھ لیتا ہے تو وہ کم سے کم نہیں کرے گا جو دشمن کی سازش ہم سے کروانا چاہتی ہے. پہلے مرحلے میں سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے، جو جملہ میں بار بار دہراتا ہوں ایک اسٹریٹجسٹ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے دشمن کی اسٹریٹجی پہ حملہ کرو تاکہ تمہیں دشمن کے اوپر کم حملہ کرنا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں حسینی ہونے کے ناطے سب سے پہلا کام یہ ہے، جس طرح سید الشہداء میدان کربلا میں کودنے سے پہلے، میدان کربلا میں تشریف لانے سے پہلے سارے ماحول کو سمجھ کر ایک حکمت عملی تیار کرتے ہیں، تعداد میں انتہائی کم ہے، جسمانی طور پر جیتنے کا امکان نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے سے اپنی جیت کو کنفرم کر لیتے ہیں. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس سے پہلے کہ ہم میدان کے اندر اتریں، اس سے پہلے کہ ہم دشمن کی طرف پہلا تیر چلائیں، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اس نے ہمارے لیے سازش کیا تیار کی ہے، وہ چاہتا کیا ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیے، اگر آپ کے ذہن میں ہو وہ جو اسکیچز کا ایشو تھا، جو انہوں نے رسول اللہ کی ذات کے خلاف اسکیچز بنائے اور اس کے ذریعے سے دین سے اپنی دشمنی کو ظاہر کیا، بہت سارے اہداف وہ حاصل کر گئے جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ پورے کریں. وہ چاہتے تھے مسلمانوں کو ایک وائلنٹ فرقے کے طور پر دکھائیں. بدقسمتی سے بہت سارے مسلمانوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ جس کے اندر مغربی دنیا کامیاب ہو گئی، یا میں مغربی دنیا صحیح نہیں کہوں کہ وہ جو ظالمانہ نظام تھا وہ کامیاب ہو گیا. تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے حسینی ہونے کے ناطے کہ سازش کو سمجھیں، دوسری بات بہادری دکھاتے ہوئے نہ کہ بزدلی دکھاتے ہوئے اپنے حقوق کا دفاع کریں. اس میں اور صرف اسلحہ ہاتھ میں لے کر بے دھڑک لڑنے میں بہت فرق ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں جذبات میں آ جاتا ہوں، اسلحہ ہاتھ میں اٹھاتا ہوں، دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، تو عین ممکن ہے وہ کر جاؤں جو وہ چاہتا تھا کہ میں کروں. ایک دفعہ میں حسینی کردار اختیار کرتا ہوں، اپنے اصولوں کی حفاظت کرتا ہوں، اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی منطق کو استعمال کرتے ہوئے میدان جنگ کے اندر اترتا ہوں، ایگزیکٹلی وہ کرتا ہوں جو مجھے کرنا ہے. اب آپ تصور کریں، جب ہور کے لشکر نے پانی کے اوپر قبضہ کیا تھا تو جو جذباتی رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ کہتا ہے انہوں نے پانی پہ قبضہ کیا تھا نا، ابھی ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، پانی کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کو پانی نہیں دیں گے. سید الشہداء نے یہ کام نہیں کیا. سید الشہداء نے کہا کہ نہیں، جب تک انہوں نے ہم پر تیر نہیں چلایا تب تک انہوں نے ہمارے اوپر حملے نہیں کیے، ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. ہاں پانی ہمارا حق ہے، ہم پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جب مثال کے طور پر ہور کے لشکر نے سید الشہداء کا راستہ روکا تو سید الشہداء کے لشکر نے ہور پر حملے کی تجویز دی کہ ہم ہور کا مقابلہ کرتے ہیں، ہور کو اٹھا کے یہاں سے پھینک دیں گے، ان کا لشکر ختم ہو جائے گا. سید الشہداء نہیں مانے اور سید الشہداء نے فرمایا کہ ہم اپنے اصول کی حفاظت کریں گے. تو ہمیں اگر ایک حسینی کردار کی بات کرتے ہیں تو عقل و شعور کا سہارا لیجیے، اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کیجیے. اور اگر سید الشہداء کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک اور بات بھی کروں گا، ظاہری نقصان کی پرواہ مت کریں. ممکن ہے ظاہری طور پہ ہمیں کوئی نقصان ہوگا اپنے اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نظام میں فتح ہماری فتح ہوگی. تو بجائے یہ کہ ہم جذباتیت سے دوچار ہوں، بجائے یہ کہ ہم غیر منطقی کاموں کو انجام دیں، منطقی کاموں کو انجام دیں، دشمن کا مقابلہ بھی کریں، اپنے اصولوں کے اوپر باقی رہیں اور اپنی تعداد کی کمی سے مت گھبرائیں. خدا نمتال فتح و نصرت اس کی دے گا کہ جو اصولوں کے اوپر باقی رہے گا انشاءاللہ. لکھا ہے کہ ہم ایک شیعہ ہونے کے ناطے اللہ کی بہترین مخلوق یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس دنیا کے اندر مثال کے طور پر تحقیر کیے جاتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے آرگنائز بھی نہیں ہیں. لکھا ہے کہ ہاؤ کین وی بی آرگنائزڈ اینڈ کم انڈر ون امبریلا. اہل بیت کا نام لینا ایک چیز ہے، اہل بیت کی پیروی کرنا یہ دوسری چیز ہے. جو میں کبھی کبھی وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا ایک معاملہ ہے، اللہ کی ماننا ایک اور معاملہ ہے. ہم لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم لوگ اہل بیت کی نہیں مانتے. اگر ہم اہل بیت کی مان رہے ہوتے تو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتے، اس جہاد کے اندر بھی کامیابی حاصل کرتے. اگر اس جہاد کے اندر کامیابی حاصل کرتے تو ہم دشمن کو سمجھ جاتے، اپنے دوستوں کو پہچان لیتے. ہمارے پاس کتنی اچھی مثال ہے ہمارے دوسرے امام، امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں. آج ان کی میلاد کا دن بھی تھا جس دن یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. خدا نے اتار ان کے نام کے صدقے میں مسلمانوں کو امن و سکون اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی نصیب فرمائے انشاءاللہ. کتنی خوبصورت سیرت ان کی ہے. ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، ایک شامی شخص ان کے سامنے آتا ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ تعالی. امام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یعنی میں اپنے طور پہ سوچ رہا ہوں کہ امام نے جان لیا کہ آدمی بیچارہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی عقل کے اوپر دوسرے لوگوں نے حملہ کیا ہے، وہ دوسروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے. تو جب وہ سب کچھ کہہ لیتا ہے تو امام اس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم شام سے یہاں تک آئے ہو گے، تمہاری زندگی میں کچھ مشکلات ہوں گی، ہم تمہاری مشکل حل کر دیں گے. فرمایا تم یہاں پہ تم اکیلے ہو گئے، یہاں پہ تمہارے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہوگی، تو ہم تم کو جگہ دیں گے. اگر تمہارے سفر میں کوئی مشکل ہے، ہم تمہاری سفر کی مشکل کو حل کریں گے. اگر تمہیں مال کی کوئی مشکل ہے، تمہاری مال کی مشکل بھی حل کر دیں گے. امام نے اتنی پولائٹلی اور امام نے اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو جواب دیا کہ وہ شرمندہ ہو گیا کہ کہاں تو میں ان کو گالیاں دے رہا تھا نعوذ باللہ تعالیٰ، اور کہاں یہ میرے ساتھ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں لیکن اس اخلاق سے دور ہیں جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا. ایک طرف سے اس اخلاق سے دور ہیں اور ایک طرف اس عقل، منطق اور تدبیر سے بھی دور ہیں جو امام حسن مشتبہ نے ہمیں سکھائی ہے. اس شجاعت سے بھی دور ہیں جو سعید الشہدا نے ہمیں سکھائی ہے. اس علم سے بھی دور ہیں جو پانچویں اور چھٹے امام نے ہمیں سکھائی ہے. تو اگر ہم ان کی کسی بھی سیرت کے پوائنٹ کو پیروی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہیومیلیشن تو ہوگی ہمارے ساتھ. اور ہمیں جیسے کہ انہوں نے لکھا، بالکل صحیح لکھا کہ ہم ان آرگنائزڈ ہیں، جبکہ ہمارے مولانا امیر المومنین نے ہمیں فرمایا تھا اسی کم بتخو اللہ و نظم امرکم، اپنے کاموں کو منظم کریں. اپنے کاموں کو منظم کرنے میں حتیٰ وہ جو آپ مجلس کے اندر آ رہے ہیں اور آپ کے جوتے پھیلے ہوئے ہیں، اس سے لے کر ٹیکنالوجی کے حصول اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی، اور اس سے لے کر سیاست اور تدبیر کے اندر کامیابی، وہ سب شامل ہے. بدقسمتی سے ہم ماننے والے ہیں لیکن پیروکار اچھے پیروکار نہیں ہیں، ہمیں اس میں بہتری کرنی پڑے گی. انہوں نے لکھا کہ آپ انڈیا میں جو شیعہ ہیں ان کے بارے میں کیا پریڈکٹ کرتے ہیں، کیا ان کو بھی ایسی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے پاکستان میں ہے؟ ہر علاقے میں دین کے نام پر کچھ نہ کچھ پرابلمس بنیں گی جیسے کہ ہمارے سامنے ہیں. اور اگر ہم اس کو اس عنوان سے دیکھیں کہ یملا الارض قسطن و عدلا کما ملء ظلما و جورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو میں یہ توقع نہ کروں کہ اگر میں انڈیا میں رہ رہا ہوں تو مجھے کوئی ظلم نہیں پہنچے گا. نہیں، ان کی آمد سے پہلے سب کو پہنچے گا. ہاں یہ ہوگا کہ کسی کو زیادہ ہوگا اور لمبی مدت ہوگا، کسی کو کم ہوگا اور تھوڑی مدت کے لیے ہوگا. لیکن میں یہ تصور نہیں کر رہا کہ اگر کوئی حق پہ چلے گا تو اس کو کوئی ظلم، کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی، چاہے آپ انڈیا میں ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں. اگر آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو مشکلات تو آپ کو اٹھانی پڑیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں فرقہ واریت آئے گی، تو شاید میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں فرقہ واریت آئے گی. لیکن جب آپ حق کے راستے پر چلتے ہیں اور حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو تب آپ کو کچھ نہ کچھ مشکلات کہیں نہ کہیں اپنے سامنے اٹھانی پڑتی ہیں. کچھ مشکلات آپ کے سامنے بھی آ سکتی ہیں چاہے آپ دنیا کے اندر کہیں پر بھی رہ رہے ہوں. ہاں انہوں نے ایک خاص برطانیہ کے انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے کہا کہ جو بھی ٹارگیٹڈ کلنگ میں پاکستان میں مرتے ہیں ہم ان کو شہید کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر جو لوگ لندن میں 7/11 کے بلاسٹ میں مرے ہیں ول آلسو بھی شہید. اس کو ہم کیسے شہید کو ڈیفائن کریں؟ یہ شہید بڑی خوبصورت ٹرم ہے. لیکن اس کی ڈیفینیشن ہمارے لیے شاید اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہوگی. ہمارے پاس روایتوں میں بہت سارے ٹائٹلز ہیں شہید کے لیے. مثلا اگر کوئی علم کی تلاش میں مارا جائے تو وہ شہید ہے, اگر کوئی حق کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے. لیکن اس میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی ایک جگہ پر انکار کر رہا ہو, دوسری جگہ پر ایسا ہو, مثال کے طور پر کوئی شخص جان بوجھ کر دین کا انکار کر رہا ہے ایک موقع پر, دوسرے موقع کے اوپر وہ مظلوم بھی مارا گیا ہے, اب اس کی شہادت کا کیا کیا جائے گا؟ اب آیا اس کو شہید کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یوں سمجھ میں آتا ہے شہادت ایک بہت وسیع نام ہے, بہت وسیع عنوان ہے, بہت بڑا عنوان ہے. جیسے مثال کے طور پر عالم ایک بہت بڑا عنوان ہے. ایک شخص جو تھوڑا سا علم رکھتا ہے وہ بھی عالم ہے, ایک شخص جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے وہ بھی عالم ہے. شہادت بھی ایسے ہی ہے, ایک بہت چھوٹے درجے کی شہادت ہوگی اور ایک بہت اعلیٰ پائے کی شہادت ہوگی. تو میں بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میرے جیسا آدمی کراچی کے اندر چل رہا ہے اور وہ دشمن کے کسی حملے کی زد میں آ جاتا ہے اور مارا جاتا ہے, تو میں مثال کے طور پر اللہ کرے کہ شہید کہلاؤں. لیکن ایک شہید اول بھی ہیں, ایک شہید ثانی بھی ہیں, جنہوں نے علم, تقویٰ, پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کیا, پھر دشمن کے ہاتھوں ظلم و ستم سہتے ہوئے, شکنجے برداشت کرتے ہوئے شہید ہوئے. تو کیا یہ دو شہادتیں ایک جیسی ہو جائیں گی؟ نہیں, یہ دو شہادتیں ایک جیسی نہیں ہوں گی. تو اسی طرح ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شہادت کے مختلف درجات ہیں. مثلا خدا نے مطالعہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیہ سلطانا, جو بھی انسان مظلوم قتل ہو, جو بھی انسان مظلوم مارا جائے, خدا تعالیٰ نے اس کے ولی کے لیے ایک حق قرار دیا ہے. تو اب من قتل مظلوماً کے اندر عمومیت ہے, کوئی بھی انسان کہیں پر بھی مظلوم مارا جائے. تو اگر کوئی واقعاً اچھی زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنی اچھی زندگی گزارتے ہوئے جو حق سمجھتا تھا اس کے اوپر عمل کر رہا ہے, اور وہ کبھی اسی زندگی کو گزارتے ہوئے مظلومیت کے ساتھ مارا جائے, تو اس کو بھی کوئی حق ملے گا, اس کو بھی خدا تعالیٰ کہیں نہ کہیں قیامت کے دن کوئی نہ کوئی فیسلٹی اس کو ضرور حاصل کرے گا. اب یہ کیا فیسلٹی دے گا یہ اللہ جانتا ہے, کہ اس کا نظام جانتا ہے. لیکن ہر مظلوم انسان کا احترام ہے, اور ہر وہ شخص جو مظلوم مارا جائے اس کی ایک ویلیو ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق. بہرحال آپ کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے سماعت فرمایا, اس کو دیکھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ امام مصطفیٰ کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو اور حق کے راستے پر چلنے والے تمام انسانوں کو ایک اتحاد اور یکجہتی کی دولت نصیب فرمائے. اس ماہ مبارک رمضان کے اندر معنویت, تقویٰ, پرہیزگاری حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور ان تمام اطاعتوں اور قربانیوں کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.